وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ اس خبر سے شروع کریں گے کہ بھارت نے پاکستان پر سرجیکل اسٹرائکس یا جراحی حملوں کا دعویٰ کیا ہے، لیکن پاکستان نے اس ایسے کسی حملے کی تردید کی ہے. آگے چل کر ہم پاکستان تحریک انصاف کی رائیون میں ریلی، افغان صدر اشرف غنی اور گلبدین حکمتیار کے درمیان امن سمجھوتا، اور آخر میں امریکی انتخابات اور شام میں جنگ بندی ختم ہونے پر بات کریں گے. اور اس پہلے موضوع پر ہمارے ساتھ ہوں گے بھارت سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار پشپیندر کمار، اور پاکستان سے دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر عمران ملک. آپ دونوں حضرات سے ابھی بات کرتی ہوں. اور خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے کابینہ کی ایک میٹنگ طلب کی ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت کا یہ دعویٰ کہ انہوں نے جراحی حملے کیے ہیں، یہ خاصا ایک سنگین معاملہ ہے. اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن آئیے سب سے پہلے اس سلسلے میں ایک رپورٹ سنتے ہیں. پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
پاکستان نے بھارت کی طرف سے متنازع علاقے کشمیر میں سرجیکل سٹرائکس کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ لائن آف کنٹرول کے پار سے بھارتی فورسز کی مبینہ بلا اشتعال فائرنگ سے اس کے دو اہلکار مارے گئے ہیں. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوجیوں نے رات 2:30 بجے بلا اشتعال فائرنگ شروع کی، جس کا پاکستانی فوج کی طرف سے بھرپور جواب دیا گیا، اور فائرنگ کا تبادلہ جمعرات کی صبح 8 بجے تک جاری رہا. بھارت کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز لیفٹیننٹ جنرل رمبیر سنگھ نے کہا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے کشمیر میں مبینہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، لیکن پاکستانی فوج کی طرف سے اس بیان کو فوری طور پر مسترد کرتے ہوئے کہا گیا کہ بھارت کی طرف سے درست حقائق بیان نہیں کیے گئے. فوج کا کہنا ہے کہ بھارتی فورسز کی طرف سے بھمبر، کیل اور ہاٹ سپرنگ کے علاقوں میں فائرنگ کی گئی. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے لائن آف کنٹرول پر پیش آنے والے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پرامن ہمسائیگی کی ہماری خواہش کو کمزوری نہیں سمجھا جانا چاہیے. پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک بیان میں کہا کہ اگر بھارت کی طرف سے دوبارہ فائر بندی کی خلاف ورزی کی گئی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا.
رات ہندوستان کی طرف سے اسمال ویپن فائر ہوا 5 سیکٹرز میں، جس میں لیپا بھی تھا، بھمبر بھی تھا، اور 3 اور لوکیشنز کے اوپر لائن آف کنٹرول پہ انہوں نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ہمارے 2 فوجی شہید ہوئے ہیں اور 9 فوجی جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. پاکستانی افواج نے ان کا بھرپور جواب دیا، اور اسی کیلبر میں جواب دیا جس کیلبر میں وہاں سے فائر آیا تھا. اس وقت تک ہمیں اس سائڈ پہ کتنی کیجولٹیز ہوئی ہیں اس کا اندازہ نہیں ہے، تو اس وقت جو ہے وہ فائرنگ نہیں ہو رہی.
سرجیکل سٹرائکس ہوتی کیا ہیں اور یہ کس مقصد کے لیے کی جاتی ہیں، اس کی وضاحت تجزیہ کار ڈاکٹر ظفر جسپال نے کچھ یوں کی.
دیکھیں، سرجیکل سٹرائک جو جنرلی ہم لیتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ آپ ایک ٹارگٹ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کسی بھی جگہ پہ، اور اس ٹارگٹ کو صرف آپ کا آبجیکٹیو یہ نہیں ہوتا کچھ اور کرنے کا، صرف اس ٹارگٹ کو ڈسٹرائے کرنا ہوتا ہے. اٹ کین بی اے بنکر، اٹ کین بی بیس، اٹ کین بی یو کین سے ملٹری انڈسٹری اور سم تھنگ لائک دیٹ. تو جنرلی سرجیکل اسٹرائک سے یہی لیا جاتا ہے کہ جو پوٹینشیل ہے کسی کا، جس سے آپ کو کل خطرہ ہو سکتا ہے، اس کو آپ انڈر دی پریونٹیو وار آپریشن آپ کر سکتے ہیں.
لائن آف کنٹرول پر اس سے قبل بھی دونوں ملکوں کی فوجوں کے درمیان فائرنگ اور گولہ باری کے تبادلے کے واقعات ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ تازہ واقعہ ایسے وقت پیش آیا جب پاکستان اور بھارت کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
جی، اور ہم چلتے ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر عمران ملک کی طرف. عمران صاحب، آپ نے یہ رپورٹ بھی سنی، اور بھارت دعویٰ کر رہا ہے کہ انہوں نے جراحی حملے یا سرجیکل سٹرائکس کیے ہیں، بعض ایسے علاقے بھی ہیں جو آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں. کس حد تک آپ کہیں گے کہ یہ واقعی سرجیکل سٹرائکس تھی یا پھر صرف کراس بارڈر فائرنگ تھی؟
سب سے پہلے تو میرے خیال میں ہمیں ایک سرجیکل اسٹرائک کی پالیسی جو ڈیفینیشن ہے اس کو تھوڑا زیادہ ڈیٹیل میں دیکھنا چاہیے. سرجیکل اسٹرائک جو ہے یہ فوکس اور ہارڈ ہٹنگ قسم کے اٹیک ہوتے ہیں، جو کہ بہت ہی کلیئرلی ڈیفائنڈ ٹارگیٹ کے خلاف کیے جاتے ہیں، اور ان ٹارگیٹ کے اوپر کانسٹنٹ कार्ड लाया जाता है और उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है या न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, जो लिटिल और नो कोलैटरल डैमेज। और इसमें जो प्रिफर्ड वेपन ऑफ चॉइस है वो जहाज होते हैं या मिसाइल होते हैं, और अगर ये बहुत ही ताकतवर अपने आप को समझते हैं तो वो टेलीफोन ग्रुप जाके या गन शिप जाके वो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से उनके ऊपर फायर करते हैं। ग्राउंड ग्रुप भी जाकर भी काम कर सकते हैं, मगर उसके लिए उनको एक इंस्ट्रक्शन के लिए उनको ग्राउंड पे जाना पड़ता है, फिर काम करने के बाद उन्होंने वहां से निकलना भी होता है, तो वो जरा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल में अगर हम इस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की डेफिनेशन को समझें तो जो कुछ भी हुआ है वो शायद उनसे नहीं था, और शायद इंडियन जो अपना क्लेम कर रहे हैं उसमें थोड़ी मुबारका अमेरिश है।
हाँ जी हाँ, हम पुष्पेंद्र कुमार को भी सुनेंगे, भारत के सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। लेकिन ये बताइए ब्रिगेडियर इमरान के आपके इल्म में है कि भारत ने कोशिश की कि डिप्लोमेटिकली सिफारती तौर पे पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए, आपके ख्याल में सार्क में जो कुछ भी हुआ और सार्क की कॉन्फ्रेंस आपके इल्म में है भारत वहाँ आने से इनकार कर गया, उसके अलावा अक़्वाम मुत्तहिदा की यहाँ जो न्यूयॉर्क में कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें भी भारत ने बड़ी लॉबिंग की पाकिस्तान के ख़िलाफ़, आपके ख्याल में ये इसका एक तसलसल है ये जो हमला हुआ है?
जी बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ अर्से से भारत ने एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी पाकिस्तान के खिलाफ चला रखी है। उस मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी के कुछ मेन डायमेंशन हैं, इसमें कोर्सिव पॉलिसीज है पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें इकोनॉमिक कोर्शन है जो कि इंडो पैसिफिक ट्रीटी और एमएसएन के स्टेटस के बारे में है, फिर डिप्लोमेटिक कोर्शन है जहाँ पे ग्लोबल लेवल पे पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते हैं, और जब वहां पे फेल हो गया तो रीजनल लेवल पे जैसे चाप का ये सारा समय कैंसिल करने के बाद अब वो रीजनल लेवल पे पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाह रहे हैं। उसके अलावा मिलिट्री क्वेश्चन है जिसमें अब उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की बात की है, ये सब एक प्रॉन्ग जो है क्वेश्चन का ये चल रहा है, और इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रही है कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ये है कि उनका मीडिया बहुत खुले अल्फाज में पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में सर्जिकल स्ट्राइक थी और कामयाब हो गए और पाकिस्तान किस में कर सका, हालांकि ये हकायक के बिल्कुल मुख्तलिफ है।
लेकिन ये बताइए ब्रिगेडियर इमरान, आपके इल्म में है कि भारत ने कहा है कि उड़ी में जो हमला हुआ कश्मीर के उस इलाके में और जिसमें भारतीय फ़ौजी हलाक हुए, बकौल भारत के उन्होंने सबूत फराहम किया है पाकिस्तान को कि ये हमले की पुष्ट पनाही पाकिस्तान ने की थी, इस पर पाकिस्तान क्या कह रहा है?
अगर उन्होंने कोई सबूत दिए हैं तो मेरे ख्याल में यहाँ पे अभी तक मीडिया में वो बात आई नहीं है, ना ही हमें इस बारे में बहुत ज्यादा इल्म हुआ है। मैं तो आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो अभी उन्होंने क्लेम किया है इंडिया ने कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं, इस क्लेम के अंदर बहुत सारे लूज एंड्स हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर वो कहते हैं कि अपने आप को या उनकी फोर्सेज ने पाकिस्तान के इलाके में या आजाद कश्मीर के इलाके में इंसर्शन की है, तो वो तकरीबन 500 मीटर से लेकर 2 किलोमीटर तक बीच गए हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि 500 मीटर आधा किलोमीटर फेंस से यहाँ जो उनके जो बाढ़ है उसके और 2 किलोमीटर के इलाके में कभी भी लॉन्च पैड हो सकते हैं, और अगर हम उनको अज्यूम कर लें कि लॉन्च पैड या उनके ट्रेनिंग कैंप वहां पर मौजूद है जो कि मुमकिन नहीं है, तो क्या वहाँ पे 4 जगहों पे वो कहते हैं हमने हमले किए हैं और हर जगह पे कम से कम 30 से 40 टेररिस्ट थे जिनको हमने एंगेज किया और बहुत सारों को मारा है? अगर 7 जगहों पे इन्होंने इंफेक्शन की है या हमले किए हैं या इंफेक्शन की है और 7 जगहों पे इन्होंने लोगों को मारा है, तो कम से कम अगर हर जगह पे 100 आदमी भी इनका गया हो तो कम से कम 500 से 700 तक मिनिमम इनके सोल्जर जो है इंडियन आर्मी के इस इलाके में आए होंगे। तो इनको ये मालूम नहीं है क्या कि समझते हैं कि हमें मालूम नहीं है, ये सारा इलाका माइंड है, माइने लगी हुई है, इसमें छुपी है, इसमें ग्राउंड सर्वेलेंस लगाव है, इसमें सर्वेलेंस लगाव है, तो क्या पाकिस्तानी फौज किसी इलाके से कि लोग आए इलाके में आकर वो बहुत सारे कम से कम 200, 250, 300 टेररिस्टों को शो कर टेररिस्टों को एंगेज किया, उनको मारा और वापस चले गए और उनका कोई आदमी जख्मी भी नहीं हुआ और वो मरा भी नहीं, ये कैसे मुमकिन है?
अच्छा,
सबसे बड़ी जो बात हमें खटकती है کہ جی ڈی ایم او جو ہے انڈین آرمی کے جنرل رنبیر صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بس اب اس کے آگے اور کوئی کاروائی نہیں کرنی, تو کیوں نہیں کرنی آج اس کے اندر پاکستان کی ایکشن اور رسپانس. یہ صرف اور صرف ایک اسمبلی اور واٹر فائر کا ایکسچینج تھا جس میں اسمال آرمز بھی شامل تھے, اور یہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان لائن آف کنٹرول جو ہے اس کے اوپر سال میں تقریباً 100-200 دفعہ ہوتا ہے. یہ صرف اور صرف باہر کی ہی باہر کی ایل او سی تھی اور کوئی کسی قسم کی سرجیکل اسٹرائک نہیں ہوئی. البتہ پاکستان نے رسپونڈ کرتے ہوئے ان کی 3 چیک پوسٹ کو
بالکل. بریگیڈیئر عمران آپ ہمارے ساتھ رہیں. ہم نے بھارت سے بہت زیادہ رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن غالباً وہ نہیں چاہتے کہ اس بہت حساس موضوع پر بات کریں. بہر کیف ہماری کوششیں جاری ہیں کہ پشپندر کمار ہمیں جوائن کریں. ہم بعض لوگوں کے کالز اس وقت لیتے ہیں, کوہاٹ چلتے ہیں جہاں سے ملک نائب خان کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی جناب ملک نائب خان, کوہاٹ سے ہمیں کال کیا تھا ملک نائب خان نے. اچھا, اور میاں والی سے کال کیا ہے مرید خان نے. جی 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 کہیے کہیے.
السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
درد خیر خیال کر رہا ہوں جناب. امریکہ کا ناجائز بچہ اسرائیل پہلے مسلمانوں پر ظلم کرتا تھا, ابھی ایک اور ناجائز بچے کا اضافہ ہو گیا جس کا نام انڈیا ہے. امریکہ کشمیر پر انڈیا کے ذریعے ظلم کر رہا ہے, پاکستان پر مجھے بدماشی کبھی نہیں کر چلا سکتا.
مرید خان ہم آپ کو بتائیں گے آگے چل کے. ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں کہ امریکہ جی آپ کی بات ہم نے سنی.
امریکہ کے کہنے پر کر رہا ہے.
ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ امریکہ اس وقت چاہتا ہے کہ برِ صغیر میں امن ہو. اس سلسلے میں ہمارے اگلے 15 منٹ بھی ہم بات کریں گے, اس وقت بھی آپ سوال کیجیے گا. اور لیاقت الملک نے کال کیا ہے دیر سے.
السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
محترمہ, آج انڈیا کی طرف سے سرجیکل اسٹرائک کی جو بات ہو رہی ہے اور پاکستان کی طرف سے اس کو مسترد کیا گیا ہے, ایسا نہیں ہوا ہے بلکہ لائن آف کنٹرول پر انہوں نے اشتعال انگیزی کیے. بات کیا ہے, حقیقت کیا ہے, اب تو یہ پتہ لگے گا. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ برہان وانی کی شہادت کے بعد, جو کہ وہاں حزب المجاہدین کے لیڈر تھے اور کمانڈر تھے اور وہ حق خود ارادیت کے لیے لڑ رہے ہیں, 82 دن ہو گئے ہیں, سینکڑوں لوگ آزادی کے متوالے شہید ہو گئے ہیں, بنیادی حقوق کی مسلسل وہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہے, اقوام متحدہ کی قراردادوں کو پیروں تلے ملیا میٹ کیا گیا ہے, اور جب نواز شریف صاحب نے اقوام متحدہ میں صرف اتنی بات کی ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے بنیادی حقوق کی, تو مودی صاحب اتنے جذباتی ہو گئے ہیں کہ آج وہ انصاف منصوبہ جو کہ ایک طرفہ طور پر کبھی بھی وہ ختم نہیں کیا جا سکتا.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا, بہت شکریہ. اس وقت یہ کیونکہ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے بھارت سے پشپندر کمار نے, اور پشپندر صاحب آپ کو خوش آمدید.
بہت بہت شکریہ.
تو آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت دونوں طرف جو ہیں وہ بہت زیادہ جذبات ابھرے ہوئے ہیں. ظاہر ہے دونوں پاکستان اور بھارت ترقی پذیر ممالک ہیں, وہاں جذبات کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو بھارت کی طرف سے یہ حملے کیے گئے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تربیتی جو جگہیں تھیں مراکز تھے وہاں حملے کیے گئے, ہمارے جو دفاعی تجزیہ کار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا نظر نہیں آتا, بلکہ نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ ایک فائرنگ کا نتیجہ تھا. آپ کیا کہتے ہیں اس موضوع پر؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ یہاں ہندوستان میں اور پاکستان میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ صحافیوں کو اس قسم کی ایکسس نہیں ہوتی آن دا گراؤنڈ کے وہاں کیا ہو رہا ہے. یہاں بھی جو جس طریقے سے ڈی جی ایم او جو بھارت کے ہیں, ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن, انہوں نے جب 11 بجے پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد یہ کہا کہ بھارت نے پاکستان آکوپائڈ کشمیر جو بھارت کا حصہ انہوں نے کہا اس میں ہم نے سرجیکل اسٹرائک کیے ہیں, اور پوری اس سرجیکل اسٹرائک کی پوری ڈیٹیل دی. اس کے بعد میں 3-4 گھنٹے بعد آئی ایس پی آر کا بیان آیا کہ سرجیکل اسٹرائک نہیں ہوئے ہیں, پھر نواز شریف صاحب کا بیان آیا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس ان ذرائع کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا ذرائع نہیں جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ سرجیکل اسٹرائک نہیں ہوئے جیسا کہ پاکستان کہتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ کچھ چھٹ پٹ گولیاں چلی ہیں. تو پاکستان کے لوگوں کے سامنے بھی سوال یہ ہے کہ وہ بھی بلیو اس کے علاوہ کسی اور پہ نہیں کر سکتے ہیں. لیٹر اسٹیج میں ڈیٹیل آتی رہے گی, لیکن جس قسم سے پوری باتیں ہو رہی ہیں, جو بتایا جا رہا ہے پاکستان ہندوستان کے تمام ٹیلی ویژن پہ بتایا جا رہا ہے, کتنے بجے شروع کیا, کتنے بجے ختم کیا, 200 لوگ تھے, 8 گروپ میں تھے, 12:30 بجے بھارتی وقت کے حساب سے شروع کیا, 4:30 بجے ختم کیا, 1971 کے بعد یہ ایل او سی, یہ تمام ساری ڈیٹیل بھارت میں آ رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ دیر بعد بہت ساری اور بھی ڈیٹیل آئے گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ خبر ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو باگھا بارڈر لگتا ہے وہاں جو بیٹنگ ریٹریٹ ہوتی تھی وہ بھی آج جو ہے اس کو نہیں کیا گیا, اور کئی 10-10 کلومیٹر کے اندر آس پاس جو بارڈر سے جو گاؤں لگتے تھے ان کو خالی کرا لیا گیا ہے, اور بھارت کی فوج جو ہے وہ موومنٹ پہ ہے. تو بھارت کو یہ بھی, جب بھارت یہ کہتا ہے کہ ہم نے سرجیکل اسٹرائک کیے ہیں, یہ پاکستان آرمی کے خلاف نہیں ہے, یہ پاکستان کے حکومت کے خلاف نہیں ہے, یہ ان لوگوں کے خلاف ہے جن کو پاکستان نان اسٹیٹ ایکٹر کہتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اس کے بعد پاکستان کا کیا رد عمل ہوگا, اس کی بھی بھارت تیاری کر رہا ہے. لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو بھارت میں پچھلے 10-12 دن سے جو ٹیمپریچر بہت اپ تھا, اس پورے واقعے کے حساب سے یہاں لوگوں کو یہ یقین ہو چلا ہے کہ بھارت کی فوج اور بھارت کی جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی ول کے چلتے یہ بھارت پچھلے لمبے وقت سے جو کام نہیں کر رہا تھا وہ کیا ہے. تو یہاں زیادہ تر جوبلینٹ اور بڑا سیلیبریٹری موڈ ہے ہندوستان میں. اب پاکستان اس پہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں بھارت کو ابھی کچھ پتا نہیں ہے, جنتا کو کم سے کم نہیں پتا ہے.
جی آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں. میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ بھارت نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان پر سرجیکل اسٹرائکس کی ہیں, لیکن پاکستان نے اس کی تردید کی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ بھارت سے ہیں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار پشپیندر کمار, جبکہ پاکستان سے ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر عمران ملک. ہمیں بعض لوگوں نے کال بھی کیا ہے, ان کو بھی سنتے ہیں, لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں,
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
جی کچھ کالز تھیں ان کو بھی ہم لیتے ہیں. کوہاٹ سے ملک نائب خان کچھ کہنا چاہتے ہیں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی میں ویسے پروگرام سے بول رہا تھا, بیچ سے آواز بند ہو جاتے. میں عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح انڈیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فضائی حملہ کیا, کیا یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان فوج اتنی نہ خبر ہو کہ فضائی خلاف ورزی ہو اور ان کو پتہ نہ ہو, اور اگر اس طرح حملہ انڈیا کرے تو یہ باقاعدہ جنگ کا آغاز نہیں ہوگا؟
بالکل صحیح. اور بہت شکریہ, ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے, معذرت. ہمیں کال کیا ہے چترال سے شپی نے. چترال کے کالر,
السلام علیکم. جی محمد شفیع چترال بونی.
جی 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 کہیے.
میں گزارش یہ کروں گا بھارتی اپنے صحافی سے کہ اسٹرائک جو ہے یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے, یہ بارڈروں پر معمول کی فائرنگ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, اور ہندوستان میں اتنا جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے علاقے میں اسٹرائک کرے, ہم اس کی آنکھیں نکال دیں گے.
اچھا, سن شکریہ, لو انڈیا شکریہ, والا شکریہ, 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 شکریہ. اور کلیم اللہ نیازی نے کال کیا ہے میاں والی سے.
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کشمیر ہے وہ ایک متنازع علاقہ ہے, اور اس کو یو این نے بھی تسلیم کر دی ہے کہ اس کا بھی فیصلہ ہونا ہے. تو وہاں پہ جو انڈین فورسز ہیں ان کی پوزیشن اکوپائڈ فورسز کی ہے, تو وہاں پہ جو اڑی میں واقعہ ہوا ہے اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں تو وہ تو ایسے ہوا ہے کہ جیسے کوئی آرڈنس ڈیمالش کیا گیا ہو. تو پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ واقعی وہاں پہ اٹیک تھا یا ان کا کوئی اپنا حادثہ ہوا ہے اور ان کو اس نے بہانہ بنا کے کیا ہے. دوسرا یہ میرا صافی صاحب سے سوال ہے کہ جو انڈیا کی حکومت آئی ہے وہ تو اسی نعرے پہ آئی تھی کہ ہم پاکستان کو تباہ کریں گے. کیا انڈیا کی عوام یہ نہیں سمجھتی کہ پاکستان اور انڈیا دونوں نیوکلیئر پاور ہیں, دونوں ایک دوسرے کو تباہ, اگر ایک دوسرے کو تباہ کرتا ہے سمجھو خود بھی تباہ ہوگا. تو کب ان کو عقل آئے گی کہ کشمیر کا ایشو یہ حل کریں, اور اس کے بغیر پاکستان اور انڈیا امن کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتے. کیوں امریکہ کی طرف سے یہ ایسا کام کر رہے ہیں؟
بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یہ معاملہ کہیں ختم نہیں ہوگا. لیکن کیونکہ ہم امریکہ لوٹتے ہیں اور ہمیں یہاں ایک سینئر ایسوسیٹ فار ساؤتھ ایشیا وڈرو ولسن سینٹر میں مائیکل کوگل نے جوائن کیا ہے, تو ان کے ساتھ باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. آپ لوگ بھی ان سے سوال کر سکتے ہیں. لیکن اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, ہمارے ساتھ تھے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر عمران ملک, اور بھارت سے تھے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار پشپیندر کمار. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اور ہم ابتدا کرتے ہیں اس وقت مائیکل کوگلمن سے. مائیکل کوگلمن, ویلکم.
تھینکس, گڈ ٹو بی ہیئر وِد یو.
So the question is that the US has said that it will try to patch up differences between India and Pakistan. How do you see this tension shaping up, and what would be the US's role in it?
Well, I think that the United States its chief interest in South Asia is stability, and so the last thing that Washington wants is an escalation of these tensions into a full-scale conflict. So I can imagine that the U.S. government is going to do all it can to urge the two sides to somehow, sometime, reduce their tensions. So at the same time, I think that the U.S. realizes that tensions are so high now that it's very unlikely that the tensions will be scaled down anytime soon.
Mm-hmm. تو مائیکل کوگلمن کا کہنا تھا کہ ظاہر ہے امریکہ چاہتا ہے کہ برصغیر میں استحکام ہو, اور وہ اس کی کوشش کریں گے, لیکن اس وقت دونوں طرف اس قدر غم و غصہ ہے کہ نظر نہیں آتا کہ فوری طور پہ کچھ کیا جا سکے, لیکن وقت کے ساتھ امریکہ یقیناً کچھ کرے گا. اینڈ مائیکل کوگلمن, واٹ ڈو یو تھنک, how does this tension between India and Pakistan detract away from finding peace inside Afghanistan?
Well, I mean, it's unfortunately all very much connected, and I think that Pakistan finds itself in a position where it faces increasingly hostile relations with both Afghanistan and India, and that's because both of these countries see Pakistan as a country that refuses to crack down on terrorists on Pakistani soil that target countries outside of Pakistan. I think India and Afghanistan both see Pakistan as a very troublesome state that is not in a position to crack down on these groups that threaten Indians and Afghans. And it's no surprise that the relationship between India and Afghanistan has intensified significantly and will probably continue to deepen.
مائیکل کوگلمن کا کہنا تھا کہ ظاہر ہے یہ معاملات بڑے جڑے ہوئے ہیں, کیونکہ امریکہ یہ دیکھتا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کو استعمال کرتا ہے غیر ملکیوں پر حملہ کرنے کے لیے, اور اس کی وجہ سے افغانستان اور بھارت کے درمیان یہ بات مشترک ہو گئی ہے کہ دونوں دیکھتے ہیں کہ پاکستان اپنی سرزمین کو استعمال ہونے دیتا ہے اور وہاں سے دہشت گرد مختلف جگہوں پر جا کر حملے کرتے ہیں. اور ہم چاہیں گے کہ اگر کچھ کالرز ہیں تو ان کو بھی ہم لیں اس موڑ پہ. ہمیں کال کیا ہے متین سلیمانی نے. جی جناب, لنڈی کو
مائیکل کوگل صاحب کی انگلش میں دو مختصر سوالات پوچھا چاہتا ہوں. مائی فرسٹ کوسچن از فرام مائیکل کوگل. انڈیا ڈزنٹ ایکسپٹ ریزولوشن آف یو اے او 1948, اینڈ سیکنڈ, India has separated our backbone Kashmir from Pakistan. Whether I have a prime minister or a chief of Pakistan, I would have used
بہت شکریہ. ضرور یہ بھی سوال کا جواب ہوگا. مائیکل, دیر آر نمبر آف پیپل ہو وانٹ ٹو آسک کوسچنز اینڈ اف نیڈ بی آئی ول ٹرانسلیٹ فار یو. وی ہیڈ ون کالر فرام لنڈی کوٹل اینڈ ناؤ وی ہیو اندر کالر فرام سوات بخش زیادہ. جی جناب, کیا کہنا چاہیں گے؟
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
میں بخشادہ سر سے دو سوالات پوچھ رہا ہوں.
جی 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 پوچھیں
سر.
جی جی پوچھیں پوچھیں.
سمر دگو فورٹی ٹو کنٹریز آف دا یورپین از ناٹ بیکم دا پیس آف ان افغانستان اینڈ ناؤ یور کنٹری از اگریشن آن مائی کنٹری.
اور ہمیں کال کیا ہے جاوید ایوب نے. جی
ہیلو, جاوید ایوب. آئی جسٹ وانٹ ٹو انوائٹ اٹینشن آف مسٹر مائیکل. ایز اے کشمیری, آئی ایم فرام آزاد کشمیر ایریا اینڈ لک ایٹ دی سچویشن ناؤ وچ از ناؤ گروئنگ ان کشمیر اینڈ ایلس ویئر ان دا ورلڈ اباؤٹ واٹ از ہیپننگ ان دا آکوپائڈ کشمیر. That since this indigenous movement has again cropped up and it has been taken up by the local people of the Kashmiri, and to divert the world's attention from the local uprising and the indigenous movement, we have seen the drama of Uri, and ultimately now another we have seen the false claim of surgical strike. And now ultimately what had happened, that all attention has been diverted towards the India and Pakistani border escalation and standoff of the both armies. And what happened to the movement of the Kashmiris? Still the guns are there and still the plight of the Kashmiri is there. Curfew is still there and they are literally the misery which cannot be expressed in the world, that has gone in the backdrop.
بہت شکریہ. جی جی میں ذرا ترجمہ کر دوں کہ کالرز جو ہیں وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ سارا معاملہ جو ہے وہ کشمیر کا ہے, اور جیسے کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ برہان وانی کے بعد کشمیر میں جو کچھ بھی ہوتا رہا اور جو انسرجنسی ہوئی, لیکن اس سے توجہ ہٹانے کے لیے بقول کالر کے بھارت نے یہ دہشت گردی کی ہے, یہ حملہ کیا ہے. مائیکل کوگلمن, یو ہرڈ دا کالر اینڈ آل دا کالرز سے دیٹ انڈیا ہیز ایکٹڈ دس وے ٹو ریموو اٹینشن فرام واٹ وینٹ آن ان کشمیر. واٹ وڈ یو سے ٹو دیٹ؟
ویل, دیر از نو ڈینائنگ دیٹ انڈین سیکیورٹی فورسز آر کمیٹنگ ابیوسز اینڈ بروٹالٹیز اگینسٹ دا پیپل ان کشمیر دیٹ آر سمپلی دیر از نو وے دیٹ ون کڈ سپورٹ دیز تھنگز. اٹس ٹیربل. بٹ دیٹ سیڈ, آئی سمپلی ڈو ناٹ بلیو دس ویو, وچ آئی وڈ ریئلی ڈسکرائب ایز اے کنسپیریسی تھیوری, دیٹ انڈیا اٹ سیلف was behind this attack in Uri just to detract attention from Kashmir. I mean, if you want to stage one of these so-called false flag operations, you don't do it when it leads to killing 18 of your own soldiers. I readily acknowledge and agree that there needs to be more of a focus on what is happening in Kashmir, and specifically the brutalities being committed by Indian security forces. But at the same time, there is a very serious situation going on in the region now, where you have these attacks taking place in Kashmir and in India, broadly speaking, that have one has to assume has some connection to the country across the border. Though I'll stop by saying that certainly if the Indian security forces were to reduce their uses of force and their brutalities, it would be more difficult for Pakistan to use that as any sort of excuse and a grievance, and I think that could end up helping India as well. So bottom line is, absolutely, we need to pay more attention to what's going on in Kashmir.
Right. میں ترجمہ کرتی ہوں کہ مائیکل کوگلمن نے کیا کہا. ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اور اگر بھارت پولیس کا استعمال گھٹا دے, کم کر دے, تو ظاہر ہے یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی گھٹ جائے گی. لیکن جس طرح سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اڑی میں جو حملہ ہوا تھا وہ کوئی سازش تھی، یہ صحیح نہیں ہے. یہ حملہ بھارت نے نہیں کروایا، بھارت اپنے ہی فوجیوں کو نہیں مروا سکتا. بقول مائیکل کوگلمن کے، کشمیر پر توجہ دینے کی تو ضرورت ہے، لیکن کوئی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ اڑی میں جو حملہ ہوا تھا اس میں پاکستان کا ایک بڑا ہاتھ تھا. تھینک یو ویری مچ مائیکل کوگلمن فار جوائننگ اس اینڈ آنسرنگ کوسچنس، اینڈ وی وش یو ویل اینڈ گڈ بائے.
Thank you very much for having me. I appreciate it.
Thank you. Iske baad ek ID break lete hain.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کر کے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے.
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم آتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف. اور موضوع یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے رائیون میں جلسہ کرنے کا جو ارادہ کیا ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ غلط وقت پر فیصلہ ہوا ہے. اس پر بھی ہم آپ لوگوں کو سننا چاہیں گے، اور ہم اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے رہنما فردوس نقوی بھی ہمیں جوائن کریں اس موضوع پر بات کرنے کے لیے. لیکن آئیے اس سلسلے میں آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں جو اسلام آباد نے بھیجی ہے.
لاہور ہائی کورٹ کے ایک فل بینچ نے جمعرات کے روز پاکستان تحریک انصاف کو رائے ونڈ میں وزیر اعظم نواز شریف کی رہائش گاہ کے قریب احتجاجی جلسہ کرنے کی اجازت دے دی. عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کی اس ریلی کے انعقاد کے خلاف متفرق درخواستوں پر ایک روز قبل اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا. ان درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ تحریک انصاف کے اس احتجاج سے حکمران جماعت مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے کارکنوں کے مابین تصادم ہو سکتا ہے. عدالت عالیہ نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ ہر شہری کو پرامن احتجاج کا حق حاصل ہوتا ہے. دریاسنا پاکستان تحریک انصاف کی 30 ستمبر کی اپنی رائے ونڈ مارچ کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے عہدیدار کہتے ہیں کہ ملک کے مختلف حصوں سے قافلے لاہور کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، جبکہ رائے ونڈ میں وزیر اعظم کی جاتی عمرہ کی رہائش گاہ سے چند کلومیٹر دور اڈا سٹاپ کے مقام پر پی ٹی آئی نے بڑے جلسے کے انتظامات بھی شروع کر دیے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے جمعرات کو لاہور میں اپنی جماعت کے اس احتجاجی ریلی کے حوالے سے ہونے والے اجلاس کی صدارت کی، جس کے بعد میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا،
انشاءاللہ آج بھی شام کو ہم جائیں گے وہاں رائے ونڈ،
اور ساری جو انتظام ہو رہے ہیں وہ بھی دیکھیں گے, اور کل کی ماشاءاللہ بھرپور تیاریاں ہماری.
عمران خان نے کہا کہ ان کو کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر بھارتی فائرنگ کی اطلاعات ملی ہیں. وہ کل اپنے جلسے میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی اس ضمن میں ایک سخت پیغام دیں گے,
اور انشاءاللہ ایک بھرپور طریقے سے وہ جواب دوں گا جو اب تک نواز شریف نریندر مودی کو جواب نہیں دے سکا.
پنجاب کی وزارت داخلہ نے پاکستان تحریک انصاف کو تحریری طور پر مطلع کیا ہے کہ 30 ستمبر کی رائے ونڈ مارچ کو دہشت گردوں کے خطرات موجود ہیں. اس حوالے سے بات کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے چیئرمین کا کہنا تھا,
جب بھی ہم کچھ کرنے لگتے ہیں, جب ہم کوئی اس حکومت کی کرپشن کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں, جب اس حکومت کی دھاندلی کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں, تو ہمیں دہشت گردی کی تھریٹ آ جاتی ہے. یہ ابھی ہم وہ 3 ستمبر کو تب نکلنے لگے, پھر لیٹر دے دیا کہ جی یہاں کوئی دہشت گردی ہونے لگی ہے.
عمران خان نے کہا کہ وہ ایسے خطرات کی بالکل پرواہ نہیں کرتے, اور یہ کہ ان کا احتجاجی مارچ پروگرام کے مطابق ہوگا. دریاسنا پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی ریلی کے لیے مکمل حفاظتی انتظامات کیے ہوئے ہیں, تاہم پی ٹی آئی پر بھی ان کے بقول یہ لازم ہے کہ لاہور کے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر نے جو کوڈ آف کانڈکٹ پی ٹی آئی کو دیا ہے وہ اس کی پابندی کرے. اس کوڈ آف کانڈکٹ کے مطابق پبلک پراپرٹی کو کوئی نقصان پہنچا تو پاکستان تحریک انصاف اس کی ذمہ دار ہوگی. سٹیج کو 20 فٹ سے زیادہ اونچا نہیں بنایا جائے گا. سٹیج کے ارد گرد لوہے کے پائپ لگائے جائیں گے, اور سٹیج پر جن لیڈروں نے جانا ہے ان کے نام 24 گھنٹے قبل پولیس تک پہنچائے جائیں گے. پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ کسی کارکن کو بھی ڈنڈے لے کر جلسہ گاہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. قبل ازیں حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی طرف سے ایسے اعلانات ہوئے تھے کہ وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو وزیر اعظم کی رہائش گاہ کی طرف جانے سے روکیں گے, تاہم بعد ازاں مسلم لیگ نون کی اعلی قیادت کی طرف سے کارکنوں کو ایسا کرنے سے منع کر دیا گیا تھا. افضل رحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
جی, تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہم نے پی ٹی آئی کے ایک سینئر رہنما فردوس نقوی کو دعوت دی تھی, انہوں نے قبول بھی کیا تھا, لیکن اس وقت وہ رابطے میں نہیں آ رہے. ہمیں جوائن کیا ہے مختار باچا نے, جو نیشنل پارٹی کے سربراہ ہیں خیبر پختونخوا میں اور امن تحریک کے بانی رکن ہیں. اور باچا صاحب, آپ کو خوش آمدید.
السلام علیکم.
تو یہ بتائیں, اس وقت آپ کی بھی نظر ہوگی پاکستان بھارت کے درمیان حالات بڑے کشیدہ ہیں, لیکن ساتھ ساتھ عمران خان نے اس موقع کو استعمال کیا ہے کہ وہ رائے ونڈ میں ایک جلسہ کریں, اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اس طرح کا جواب دیں گے بھارت کو جو نواز شریف نہیں دے پا رہے ہیں. اس سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟
عمران خان اور تحریک انصاف کے جو جلسے جلوس اور اس کی جوٹیشن وغیرہ ہوتی ہے, اس کے سر پیر نہیں ہوتے سوائے اس کے کہ کرپشن کا نام لے کر نواز شریف کو ہٹاؤ. تو اس کو موقع دیکھنا چاہیے, موقع ہے یا نہیں ہے. تو بہرحال یہ تو عوام جج کریں گے کہ یہ جو کر رہا ہے یہ ٹھیک کر رہا ہے غلط کر رہا ہے, لیکن وہ تو اس کا تو طریقہ و تیرہ یہی ہے اور یہی کرتا جائے گا, لیکن میرے خیال میں یہ اس کے منفی اس میں جائے گا.
اچھا جی ہاں, ہم دیکھیں گے کہ کتنے لوگ آتے ہیں. ہم رابطہ کر رہے تھے ان کی آرگنائزر سے, لیکن غالباً وہ اس وقت مصروف ہیں کیونکہ کل ان کا جلسہ ہونے جا رہا ہے. لیکن ہم آپ سے ایک اور اہم معاملے پہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ افغانستان کے اندر اشرف غنی اور گلبدین حکمتیار نے ایک امن سمجھوتے پہ دستخط کیا ہے. یہ بتائیں, گلبدین حکمتیار کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں پائی جاتی ہے بین الاقوامی سطح پر, آپ کے خیال میں ایسی ڈیل کرنے سے کیا اثرات ہوں گے؟
گلبدین حکمتیار کی پارٹی کے لوگ جو ہے نا وہ کچھ پارلیمنٹ میں بھی ہیں, پہلے سے حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, کچھ حصہ اس کا باہر رہا ہوگا, اور یہ ہے کہ اچھا ہوا جتنا بھی ہے توڑے ہیں زیادہ ہیں, لیکن یہ سمجھوتا اچھا ہے اور اس کو ویلکم کرنا چاہیے. اس کا یہ کہ اس کے امن پر کتنا اثر پڑے گا یہ تو آگے جا کے دیکھے جائے گا. لیکن ایک دوسرا مسئلہ جو ہے نا اس پر وہ ہوگا, اور وہ یہ کہ افغانستان کے اندر یہ جو ایتھنک ڈیوائیڈ ہے پنشیری اور دوسروں ورسس پشتون کا جو فیلنگز ہیں, اور یہ بات کہا جا رہا ہے کہ پشتونوں کی کوئی پارٹی نہیں ہے, پشتونوں کی کوئی لیڈرشپ جو ہے نا انفرادی طور پر تو ضرور ہے لیکن کوئی تنظیم نہیں ہے, اور یہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں. تو گلبدین کا اشرف غنی کے ساتھ ملنا, یہ پشتونوں کو کی وہ شکایت جو ہے نا وہ نسبتاً اس سے کمزور پڑ جائے گی, وہ شکایت زیادہ نہیں رہ سکے گی. اور یہ کہ جہاں تک پاکستان اور افغانستان اور اس کا تعلق ہے وہ تو مزید بگڑتے جا رہے ہیں, اور جو ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ کے جو کچھ لوگ ہو سکتے تھے افغانستان میں وہ تو گلبدین حکمتیار اور طالبان یہی ہیں, تو گلبدین حکمتیار تو ان سے گیا اور اس طرح سے پہلے بھی سب چلے گئے تھے, تو اس میں بھی اس کا ایک اثر پڑے گا ہماری پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے جو کچھ مورے تھے اس میں سے ایک مورا وہ ادھر چلا گیا.
اچھا بہت دلچسپ. ہمیں کال آئی ہے دیر سے اور ان کا نام بھی باچا ہے, باچا سے اچھا ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. باچا صاحب جانے سے پہلے اگر آپ اس پر ذرا تبصرہ کریں, یقیناً آپ کی نظر ہوگی برے صغیر میں جو ٹینشن ہے اس وقت, آپ کے خیال میں اس کا افغانستان پر کیا اثر پڑے گا, وہاں جو امن کی کوششیں ہیں یہ کس حد تک متاثر ہوں گی؟
جو عام امپریشن یہ ہے کہ پاکستان آئسولیٹ ہو گیا ہے, پاکستانی گورنمنٹ اس کو نگیٹ کر رہا ہے, لیکن یہ کہ آئسولیشن تو ہے اور اسی طرح سے دنیا بھر کے ساتھ, تو یہ جو آئسولیشن ہے اور پاکستان کا اکیلا ہونا ہے اس کا بنیادی نقطہ ہے کیا, اور یہ ٹینشن ہے اس کا بنیادی نقطہ ہے کیا, اس میں بنیادی جو ایشو ہے وہ پراکسی وار کا, اور جو غیر حکومتی لوگ ہیں دوسرے ملکوں میں جا کے لڑنے کا بنیادی مسئلہ یہی ہے, اور اس پر جو ہے نا باقی دنیا ایک طرف تو ہے پاکستان دوسری جگہ کھڑا ہوا ہے. یہ پراکسی وار جو ہے نا یہ اچھی بات تو نہیں ہے, لیکن آئی ڈونٹ نو اس کے اپنے دلائل ہوں گے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بھی مؤثر ہوں گے اور اس میں بھی وزن ہوگی, لیکن یہ ٹینشن جو ہے نا اسی بنیاد اور اسی نقطے سے آگے بڑھ رہا ہے اور مزید بڑھتا جا رہا ہے. تو پراکسی وار صرف انڈیا کے ساتھ نہیں ہے, پراکسی وار تو افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں بھی ہے. تو یہ جو جھگڑا ہے اور یہ ٹینشن سب کانٹیننٹ میں انڈیا اور پاکستان کا ہے, اتنا ہی پاکستان اور افغانستان کا کل کو بن سکتا ہے, اور اس میں انڈیا بھی یہ خواہش رکھے گا کہ یہ ٹینشن جو ہے نا ویسٹرن بارڈر پر منتقل ہو جائے. اس میں پھر ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ جنگ پھر آئے گی پشتون علاقے پر, ہم پہلے سے خوار برباد ہو چکے ہیں, اور اگر جنگ کا اس طرح سے ٹینشن پھر مغربی بارڈر پر آتا ہے, پتہ نہیں اس کے کیا نتائج ہوں گے اور کس کس طرح سے ہوگا, جنگ کی شکلیں کیا کیا ہوں گی, تو یہاں پر تو بہت خوف ہراس اور بہت ٹینشن اور تشویش پائی جاتی ہے, اور اس کے نتیجے میں پشتون نے شویزم ایک نیا رنگ لے کر آیا ہے کہ آخر یہ سب جنگ ہمارے سر پر کیوں, کہیں اور کیوں نہیں, پنجاب میں کیوں نہیں, سندھ میں کیوں نہیں, ہم کیوں, یہ جو ہے نا وہ شدت کے ساتھ یہ احساس پیدا ہوا ہے, اور یہ جنگ اللہ نہ کرے کہ اس کو مزید بڑھوتری ملے, لیکن اس نقطے پر آپس میں دنیا کا اور پاکستان کا ایگریمنٹ ہونا بھی بہت مشکل نظر آ رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں جنگ کے امکانات یا جنگ جیسے حالات کے امکانات بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں.
اور بہت دلچسپ ہے باچا صاحب کہ آپ کے آنے سے پہلے یہاں امریکہ میں ووڈرو ولسن سینٹر کے ایک سینئر ایسوسیٹ مائیکل کوگلمن یہی بات کہہ رہے تھے کہ پاکستان کیوں کر اپنے خطے میں دہشت گردوں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ پڑوسی ممالک پر حملہ کریں. لیکن بہت شکریہ, اس سیگمنٹ کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے نیشنل پارٹی کے رہنما اور امن تحریک کے بانی رکن مختار باچا جو پشاور میں ہوتے ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
प्रोग्राम खताब के हर इतवार को पाकिस्तान में रात 9 बजे से 10 बजे तक और भारत में रात 9:30 बजे से 10:30 बजे तक मखसूस मौजूदात पर माहरीन अपने ख्याल का इजहार करेंगे और आप फोन करके उनसे सवाल भी कर सकते हैं। फेसबुक पर भी आप मौजू के बारे में अपने ख्याल का इजहार कर सकते हैं। सुनिए अपने खतों के जवाब ई मेल और फेसबुक के पैगाम मुदस्सरा मंजर के साथ। वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्रामों के बारे में अपनी राय दीजिए और शामिल हो जाइए हमारे लाइव शो में। मुफ्त कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0800-777-89।
अगर मालूमात का खजाना और एनसाइक्लोपीडिया का नाम है तो वो वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम है। अगर किसी को माँ की गोद का प्यार नहीं मिला, अगर वो चाहता है जिंदगी में मिले, तो वो रेडियो है।
जो चीज किसी को अच्छा लगता है तो हमेशा तक सुनता रहता है।
माशाल्लाह आपके सब प्रोग्राम काबिले तारीफ हैं, बहुत अच्छी मालूमात होती है, पूरी दुनिया की खबरें देते हैं, हम लोग बहुत पसंद करते हैं।
फेसबुक पर राब्ते के लिए लॉगिन कीजिए facebook.com/listenersletter और ईमेल के लिए पता है urduletters@voanews.com। खत आपके।
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں اور موضوع ہے شام میں جہاں جنگ ہو رہی ہے اور جنگ بندی نہیں ہو پا رہی اور اس پر جو امریکی انتخابات ہیں اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے استنبول سے ایک ترکی میڈیا میں ٹی آر ٹی میں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار فرقان حمید نے جو استنبول میں ہوتے ہیں اور یہاں امریکہ سے نیو یارک سے ہمیں جوائن کیا ہے صحافی ذاکر بلو نے۔ فرقان حمید سے ابتدا کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید۔
شکریہ بہت بہت۔
تو جو تازہ صورتحال ہے اس پر آتے ہیں، آج بھی ہم نے سنا ہے کہ روس نے کہا ہے کہ امریکہ جو کہہ رہا ہے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے 7 دن کی شام میں، وہ ایک مناسب تجویز نہیں ہے۔ اس وقت بتائیے کون ہے جو کہ جنگ کو ہوا دے رہا ہے شام میں؟
اس سے لگتا تو یہی ہے کہ سارے وہاں پہ جو مخالفین ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ مخالفین جو ہے وہ دونوں طرف سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور خاص طور پر متحدہ امریکہ اور روس دونوں جو ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی اسی میں جڑے ہوئے ہیں کہ ان دو یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے۔ البتہ روس کی طرف سے پہلی بار یہ ایک قدم اٹھایا گیا کہ انہوں نے ترکی کے ساتھ مل کے، انہوں نے یہ پہلی دفعہ روس کے وزیر خارجہ نے یہ بیان دیا کہ ہم ترکی کے ساتھ شام کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ترکی کے ساتھ اس سے پہلے کبھی بھی روس نے جو ہے قسم کی تعاون کی کوئی جو ہے تجویز پیش نہیں کی تھی۔ یہ پہلی دفعہ روس کے وزیر خارجہ سرگی لاوروف نے یہ کہا کہ ہم ترکی کے ساتھ ہر طرح کا شام کے بارے میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر ترکی چاہتا ہے کہ علاقے میں شام کی صورتحال کو بہتر کیا جائے تو اس پر ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کے بارے میں ترکی کے وزیر خارجہ جو ہے مولود چاوشولو، انہوں نے بھی بیان دیا، ہم روس کے وزیر خارجہ کے اس بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ روس اگر واقعی اس مسئلے کو حل کرنے میں سنجیدہ ہے تو ہم بھی اس کے لیے تیار ہیں، اور ہم بھی فوری طور پر جو ہے شام کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہر طرح کا تعاون روس کو بھی فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ ترکی کو ہمیشہ متحدہ امریکہ سے یہ شکایت رہی ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے کا خواہاں نہیں ہے، وہ علاقے میں دہشت گرد تنظیموں کی حمایت کر رہا ہے، خاص طور پر ترکی کے جو دہشت گرد تنظیم ہے پی کے کے، اس کے جو مختلف ایکسٹینشنز ہیں اس کی، وہ پی وائی ڈی، اس کی وہ متحدہ امریکہ جو ہے وہ مسلسل حمایت کرتا چلا آ رہا ہے۔ بلکہ ترکی کے صدر نے یہ کہا کہ کئی بار جو ہے متحدہ امریکہ نے پی وائی ڈی کو اسلحہ بھی فراہم کیا، جس کے پاس ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں۔ انہوں نے یہ ثبوت جب ترکی کے صدر متحدہ امریکہ گئے تھے تو اس وقت انہوں نے یہ ثبوت جو ہے صدر اوباما کو بھی پیش کیے تھے اور اس کے بعد نائب صدر کو بھی پیش کیے تھے، ابھی تک اس بارے میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اور یہ سلسلہ متحدہ امریکہ، ترکی جو ہے متحدہ امریکہ سے اس وقت ناراض دکھائی دیتا ہے۔ جی
لیکن یہ بتائیے فرقان حمید، جس طرح سے ایک تجویز پیش کی گئی ہے روس کی طرف سے کہ صرف 48 گھنٹوں کے لیے سیز فائر کیا جائے شام میں، یہ اس میں کوئی عقل کی بات تو نہیں نظر آتی، کیونکہ جو اقوام متحدہ امداد پہنچانا چاہتی ہے وہ تو اتنے تھوڑے سے وقت میں نہیں پہنچا سکتی۔ جی
ہاں بالکل صحیح فرما رہے ہیں، 48 گھنٹوں کی تجویز ہے، اس پہ کوئی ویسے بھی کوئی مثبت اثرات مرتب نہیں ہو سکتے. یہ لگتا ہے یہ کہ روس جو ہے وہ متحدہ امریکہ کا وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا رد عمل کیا ہے، اس بارے میں وہ کیا کہنا چاہتا ہے متحدہ امریکہ آگے، اس کی کیا تجویز ہے اگر متحدہ امریکہ ہو سکتا ہے اس کو 48 گھنٹے نہ ہو، اس کو 2 دن کے لیے ایکسٹینڈ کرنا چاہے یا متحدہ امریکہ ایک ہفتے کے لیے، وہ دیکھنا چاہتا ہے. میرا خیال روس نے یہ تجویز جو پیش کی ہے متحدہ امریکہ کے رد عمل کو جاننے کے لیے پیش کی ہے، اس کو ہو سکتا ہے بعد میں ایکسٹینڈ کر دے، یا بعد میں ترکی کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اس سلسلے میں مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں، اس سلسلے میں آگے بھی بڑھا جا سکتا ہے. اب دیکھنا یہ کہ 48 گھنٹے میں کیا کچھ ہو سکتا ہے. 48 گھنٹے میں تو ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا کہ جو پناہ گزین ہے یا انسانی امداد ہے وہ پہنچائی جا سکے، ایسا واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں نظر نہیں آ رہا. لیکن روس کا لگتا ہے خیال یہ ہے کہ روس متحدہ امریکہ کے جو ہے بیہیویئر کو دیکھنا چاہتا ہے، رویہ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ واقعی وہ سنجیدہ ہے، وہاں پر فائر بندی کرنا چاہتا ہے بھی ہے کہ یا نہیں.
جی جی ہاں. اور ہم امریکہ لوٹتے ہیں جہاں سے ہمیں نیو یارک سے جوائن کیا ہے ایک صحافی ذاکر بلو نے. ذاکر بلو آپ ہمیں بتائیں، یہ آپ کے بھی سامنے ہے کہ مشرق وسطی کی جو صورتحال ہے وہ بہت گمبھیر ہے اس وقت، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر خود یہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ دنیا اس وقت اور بھی زیادہ ایک خراب صورتحال میں ہے، دونوں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس اس وقت ان کے پاس جو تجاویز ہیں ان میں سے کوئی سود مند تجویز سامنے آ رہی ہے، وہ پارٹی کے لوگ کیا کریں گے اگر وہ اقتدار میں آئیں؟ جی ذاکر بلو، جی بتایا جا رہا تھا کہ وہ لائن پر ہیں، ان کو ہم لیتے ہیں، غالباً ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ہمیں صحافی ذاکر بلو نے جوائن کیا تھا نیو یارک سے، ان کو ہم دوبارہ لیتے ہیں. اس وقت ہمیں کچھ کالز آئی ہیں ان کو لیتے ہیں، اٹک چلتے ہیں. اچھا، اور غلام خان نے ہمیں کال کیا تھا اٹک سے. فرقان حمید، آپ سے باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، امریکہ سے ہم ایک نقطہ نظر لینا چاہ رہے تھے لیکن آپ نے میرا سوال سنا. آپ کیا دیکھتے ہیں، ریپبلکنز یا ڈیموکریٹس کے پاس کوئی تجویز ہے معاملے کو حل کرنے کے لیے؟
نہیں، ایسا تو نہیں لگتا کہ متحدہ امریکہ جو ہے ان کی جو ڈیموکریٹس اور ریپبلکن دونوں جو ہیں اس مسئلے کو حل کرے، اس کیونکہ اگر اس مسئلے کو حل کرنا ہوتا تو ان کے سامنے کوئی ٹھوس جو ہے وہ تجاویز سامنے ہوتی. اس وقت وہ جو ہے وہ تقریبا یہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو ایسے ہی جاری رکھا جائے جب تک یہ جو ہے انتخابات نہیں ہو جاتے. انتخابات کے بعد یا جو بھی حکومت شاید اقتدار میں آئے گی جو ریپبلکن یا ڈیموکریٹس میں سے، جو اس کے بعد ہی وہ ان کی پلاننگ ہے، ان کے بعد ہی وہ کچھ کر سکیں گے. لیکن فی الحال دونوں پارٹیوں کی طرف سے ایسی کوئی ٹھوس تجویز ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ دونوں مل کے کوئی ایسا وہ تجویز پیش کریں کہ اس مسئلے کو حل کر لیا جائے. جی
جی. اور ہمیں جوائن کیا ہے نیو یارک سے ذاکر بلو نے. ذاکر بلو آپ کو خوش آمدید. جی نیو یارک سے ہمیں جوائن کیا تھا صحافی ذاکر بلو نے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ غالباً نہیں آ رہی، اور ہمیں افسوس ہے کہ ہم ان کو سننا بھی چاہ رہے تھے لیکن سن نہیں پا رہے. ہمیں جو کالز آ رہی ہیں وہ بھی ڈراپ ہو رہی ہیں. فرقان حمید کی طرف لوٹتے ہیں. یہ اچھا ہے کہ آپ ترکی میں بیٹھے ہیں لیکن ہم آپ کو بہت ہی صاف سن رہے ہیں. آپ نے غالباً یہاں جو ڈیبیٹس ہوئے تھے وہ تو دیکھے ہوں گے جو
جی
جی. تو دونوں جو ہیں ٹرمپ اور ہلری کلنٹن، انہوں نے جو شام کے بارے میں باتیں کی، ظاہر ہے ان کا فوکس تو یہاں دہشت گردی پر تھا، لیکن اس سے آپ نے کیا اخذ کیا کہ اچھا اس وقت لوٹ کر آ گئے ہیں، ہم دوبارہ ان کی طرف جاتے ہیں. ذاکر بلو آپ سن سکتے ہیں ہمیں؟ اچھا، یہ تیسری مرتبہ ہم نے کوشش کی اور غالباً ان کو آواز نہیں آ رہی ہے ہماری. تو فرقان حمید آپ بتائیے کہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے جو سینئر رہنماؤں نے شام کے بارے میں بات کی، اس سے کیا نتیجہ آپ نے اخذ کیا؟
اور فی الحال تو میں یہی بتا رہا تھا کہ اس سلسلے میں یہی لگ رہا ہے کہ ابھی تک دونوں جو ہیں وہ اتنے سیریس نہیں اس معاملے کو نپٹانے کے بارے میں, کیونکہ خود جو ہیں دونوں جو ہیں اس وقت اپنی کمپین میں, انتخابات کی کمپین میں لگے ہیں, وعدے تو کر لیتے ہیں, ہم تک امریکہ کی طرف سے ہمیشہ ہی وعدہ کیے جا چکے ہیں, لیکن پاکستان کے بارے میں بھی بہت وعدے کیے تھے, مڈل ایسٹ کے بارے میں بہت وعدے کیے ہیں, یہ صرف جو ہے مسلمانوں کے بارے میں وعدے کیے جاتے ہیں, لیکن آج تک جو ہے متحدہ امریکہ کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ اتنا مخلص نہیں ہوا جتنا کہ وہ اسرائیل یا دیگر ممالک کے ساتھ یا ہندوستان کے ساتھ ہے, اور اسی وجہ سے مسلمانوں کا جو اعتماد جو ہے وہ متحدہ امریکہ پر آہستہ آہستہ متزلزل ہوتا جا رہا ہے, اور کسی دن لگتا ہے یہی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ متحدہ امریکہ کے خلاف کہیں نفرت کی فضا پیدا نہ ہو جائے, کیونکہ جب تک متحدہ امریکہ ایسا کوئی قدم ٹھوس قدم نہیں اٹھا لیتا مسئلہ شام کو حل کرنے کے بارے میں, مڈل ایسٹ کے مسئلے کو حل کرنے کے بارے میں, پاکستان کے مسئلے کو حل کرنے کے بارے میں, اسرائیل کے مسئلے کو حل کرنے کے بارے میں, اس وقت جو ہے مسلمانوں کی کبھی بھی اس کو حمایت حاصل نہیں ہو سکتی. اس وقت جو دونوں ڈبیٹس کیے اس میں بھی لگتا ہے یہ کہ یہ اس مسئلے کو ٹرخانا چاہتے ہیں, آگے لے جانا چاہتے ہیں, انتخابات کے بعد ہی کسی قسم کا کوئی ٹھوس اقدامات کرنا چاہتے ہیں, اس سے پہلے کوئی ایسا بیان وہ دینا نہیں چاہتے جس سے ان کی جو ووٹرس کو جو ہے وہ اس پر منفی اثرات مرتب ہوں, اس لیے وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ پیچھے رہے تاکہ اس مسئلے کو آگے نہ لایا جا سکے, اور ہو سکتا ہے کہ انتخابات کے بعد جو پارٹی بھی برسر اقتدار آئے گی اس کے رویے میں, اس کی پالیسی میں ہو سکتا ہے تھوڑی سی تبدیلی آئے. جی
آپ کے علم میں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ داعش سے امریکہ کو تیل لے لینا چاہیے تھا, حالانکہ لوگ اس پر جو ہیں وہ بہت ہی حیران ہوتے ہیں کہ اس طرح کی بھی تجویز وہ دے سکتے ہیں, لیکن ہم بھی جانتے ہیں کہ داعش نے تیل کی وجہ سے اپنی طاقت حاصل کی, ایسی تجویز کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟
تو میرا خیال ہے ایسے ٹرمپ کی طرف سے کیا ایک تجویز یہ بھی آئی ہے کہ مسلمانوں کو نکال دیا جائے, ایسے جو مسلمان ٹیررسٹ ہیں جن پہ کوئی وہ لگا ہو ان کو نکال دیں, مسلمانوں کو ویزے نہ دیے جائیں, اب انہوں نے بالکل ہٹ کے بات کی کہ داعش سے تیل خرید لیا جائے, حالانکہ داعش وہی ایک انتہا پسند تنظیم ہے, اس کے بارے میں یہ کیسا یہ بیان جو ہے وہ قابل سمجھ سے بالا تھا رہا کہ وہ اس قسم کا بیان انہوں نے کیوں دیا ہے اور دینے کی وجہ کیا تھی, جبکہ وہ مسلمانوں کے بارے میں کوئی زیادہ ہمدردی نہیں رکھتے ہیں, لیکن داعش کے بارے میں کہ ان سے پٹرول لے لیا جائے, ان سے وہ کر لیا جائے, یہ تھوڑی سی میرے خیال میں جو ہے وہ سمجھ سے بالا تہرا. جی
جی نہیں, میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے کہ ان سے زبردستی تیل لے لیا جائے نہ کہ خریدا جائے. آپ کیونکہ ترکی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ ترکی کی سرکار نے بھی, ہم نے سنا ہے کہ جو تیل نکل رہا تھا عراق سے شام سے اس سے بھی خاصا فائدہ اٹھایا ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیے.
ہاں جی آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ شروع میں آپ کو یاد ہوگا کہ ترکی کے بارے میں ہمیشہ ہی بلکہ موجودہ حکومت کے بارے میں یہ بیانات سامنے آتے رہے ہیں کہ یہ داعش کی حمایت کرتے جا رہے ہیں, حمایت کرتے آئے ہیں اور کئی طویل عرصے تک حمایت کی ہے اور ان سے داعش سے جو پٹرول خریدتے رہے, لیکن یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ ترکی نے کھل کر جو داعش کی حمایت کی. ہاں البتہ یہ ضرور تھا اس وقت داعش جو تھی وہ ان کی دہشت گرد تنظیم جو ہے وہ پی کے 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 خلاف تھی, اس وجہ سے ہو سکتا ہے ترکی کی حکومت تھوڑی سی ہمدردی داعش سے حاصل کی, تھوڑا سا جو پٹرول کی قیمتوں کی وجہ سے ہمدردی حاصل کی ہو, لیکن اب ایسی صورتحال بالکل نہیں بلکہ اس سے برعکس صورتحال ہے, اور ترکی کی جو ہے ترکی نے شام کے اندر جا کر مختلف علاقوں پہ جرابلس ہے مختلف علاقے ہیں وہاں پر اپنی شام کی ہر پسند تنظیم جو ہے ان کے ساتھ مل کر علاقے میں کاروائی کا سلسلہ شروع کیا اور داعش کو وہاں سے ہٹانے میں کافی حد تک کامیاب رہے ہیں, ان کو پیچھے بھی ہٹا دیا ہے, اور لگتا نہیں کہ ترکی کبھی بھی داعش کے ساتھ جو مل کر کوئی اس قسم کا کھیل کھیلے یا کوئی پٹرول خریدنے کی یا ان سے زبردستی پٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرے, کیونکہ اب ترکی کے لیے وہ ہے یا زندگی اور موت کا کھیل ہے, وہ شام میں ہمیشہ یہ چاہے گا کہ وہاں پر امن قائم ہو اور اس کے لیے جو دہشت گرد تنظیم پی کے کے وہی حیثیت رکھے جو کہ داعش رکھتی ہے. جی
اور کاش کہ پاکستان نے بھی کوئی سبق سیکھا ہوتا ترکی سے, کیونکہ وہ خود اتنا دہشت گردی کا شکار ہو گیا ہے. لیکن اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ہے سینئر صحافی ٹی آر ٹی کے ساتھ استنبول میں فرقان حمید, آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئر تھے آئیڈن اٹکو, پروڈیوسر گلرخ, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.